إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. محفظتین کی تفسیر کے سلسلے میں ان دو صورتوں کے ضمن میں جن چیزوں سے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرنے کا ذکر ہے، ان کو اگر جمع کیا جائے تو ان میں دنیا اور آخرت کے تمام فتنے اور شرور آ جاتے ہیں، جو انسان کے لیے انتہائی اذیت ناک اور تکلیف دہ ہیں. ان صورتوں میں من شر ما خلق، اللہ تعالیٰ کی ہر مخلوق میں جو بھی شر ہو سکتا ہے، اس شر سے پناہ طلب کی گئی ہے. اور پھر خاص طور پہ وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ، اندھیرے کے شر سے. وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، جادوگروں کے شر سے. اور یہ ایک ایسا شر ہے جو آج بڑا عام ہے، ہر دوسرا تیسرا گھر اس سے متاثر ہے. اس لیے ان صورتوں کا پڑھنا اس بہت بڑے شر سے پناہ کا باعث ہوگا. جادو کا عمل کفر ہے، اس کو سیکھنا، سکھانا، جادو کرنا، کرانا. اور اگر جادو ہو جائے تو جادو کو جادو سے ختم کرانا، یہ سب کفر ہے. جادوگروں کا طبقہ دین اسلام میں انتہائی بدترین طبقہ ہے. اسی لیے حکم ہے کہ اقتلوا کل صاحب، کہ ہر جادوگر کو قتل کر دو. یہ حاکم وقت کی ذمہ داری ہے کہ حاکم وقت عنان حکومت سنبھالنے کے بعد سب سے پہلے یہ دیکھے کہ اللہ رب العزت کی توحید میں کون خلل پیدا کر رہا ہے، ان کی بےخوری کرے، اور پھر لوگوں کے امن و سکون کو کون برباد کر رہا ہے، ان کی بےخونی کرے، اور جادو کا عمل، عقیدے اور عمل دونوں کا بگاڑ ہے. اس لیے ایک حاکم کی اولین ذمہ داری ہے کہ اس کی رعیت میں، مملکت میں جتنے بھی جادوگر ہیں ان سب کو قتل کر دیں. اس عمل کی ایک تاثیر ہے، اور ان صورتوں کا بار بار پڑھنا اس سے حفاظت کا باعث ہوگا. چوتھا شر، ومن شر حاسد اذا حسد، حاسد کے شر سے پناہ مانگتا ہوں جب بھی وہ حسد کرے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حاسد کا شر بھی اتنا بڑا ہے اور اتنا مؤثر ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کے شر سے باقاعدہ اللہ تعالی کی پناہ طلب کرنے کی تعلیم دی. یعنی حاسد کا شر ایک بڑا فتنہ ہے اور بہت بڑا شر ہے جو بندوں کے لیے مہلک ہو سکتا ہے. شر، حسد کا شر انسانوں سے بھی ممکن ہے اور جنوں سے بھی، شیاطین سے بھی. یعنی ہماری نعمتوں پر انسان بھی حسد کرتے ہیں اور جن و شیاطین بھی. اس سے آپ اندازہ کریں کہ یہ کتنا بڑا شر ہے. بلکہ دنیا کے پہلے رونما ہونے والے فتنے کی اساس حسد اور کبر ہے. ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا، شیطان تمہارا دشمن. ابلیس نے آدم علیہ السلام پر حسد کیا کہ یہ آج پیدا ہونے والا مسجود ملائکہ بن گیا اور میرے سجدوں سے زمین کا کوئی کونا خالی نہیں. نیکی کے ایسے مقام پر فائز تھا، حسد کیا اور سجدہ نہیں کیا، اظہار عداوت کیا، اظہار دشمنی کیا، اور اس کے نتائج آپ کے سامنے کہ ابلیس راندہ روزگار بن گیا، دھتکار دیا گیا، اس کی عبادتیں، سجدے سب رائے گاہ گئے. پھر اس کے حسد کا فتنہ موقوف نہیں ہوا، اس نے آدم علیہ السلام کو جنت سے نکلوا کے چھوڑا. تو اس سے اندازہ کرے کہ حسد کا فتنہ کتنا بڑا ہے. اس لیے اس کے شر سے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرنی چاہیے. حسد کیا ہے؟ حسد ایک بیماری ہے جو انسان کے دل میں پیدا ہوتی ہے. اپنے دلوں کو ٹٹولنا چاہیے. یہ بیماری ہم میں موجود تو نہیں، خطرناک بیماری ہے. اللہ رب العزت نے اس کے شر سے پناہ مانگنے کا حکم دیا.
یہ بیماری کیا ہے کہ کسی انسان کے پاس کوئی نعمت ہو، خواہ وہ دین کی ہو، دنیا کی ہو، علم کی نعمت ہے، ہنر کی نعمت ہے، حسن و جمال کی نعمت ہے، دنیا کی دولتیں اور ثروتیں ہیں، تقوی اور نیکی کی نعمت ہے، اس نعمت کو کوئی دوسرا شخص دیکھے اور اس کے دل میں اس پر گھٹن اور جلن پیدا ہو جائے، یہ تحریک قلب، دل کا جل جانا، اس کے ساتھ ہی دل میں ایک سوچ پیدا ہو جائے کہ فلاں شخص کو جو نعمت ملی ہے یہ اس سے چھن جائے، جو بھی نعمت ہے یہ سوچ دل کے اندر پیدا ہو جائے، بندہ باقاعدہ یہ سوچنے لگے، اپنے کسی بھائی کی کسی نعمت پر دل کا جلنا، اور ساتھ ساتھ یہ سوچنا کہ اس سے یہ نعمت چھن جائے، اور چھن جانے کے بعد دو میں سے کوئی بھی صورت ہو، اس سے چھن جائے، مجھے ملے یا نہ ملے، لیکن اس کے پاس بھی نہ رہے، دوسری سوچ یہ کہ اس سے چھن جائے اور مجھے مل جائے، بس یہ سوچ، یہ حسد ہے، جس بندے میں کسی کے بارے میں یہ سوچ آ جائے تو اس بندے پر جس کے بارے میں سوچ آئی ہے وہ اس کے حسد کا نشانہ بن سکتا ہے، یعنی مجرد یہ عمل حسد ہے اور اس کی ایک تاثیر ہے، ایک شخص کسی کے بارے میں حسد میں مبتلا ہو جائے تو اس کا یہ اثر اس تک پہنچتا ہے، ہاں اللہ تعالیٰ اگر اپنی پناہ میں لے آئے تو پھر کسی حاسد کا حسد اثر نہیں کرتا، یعنی جو افراد آپ کو ملتے ہیں، آپ کو دیکھتے ہیں، آپ کا کام، آپ کا کاروبار، آپ کی دکانیں، یا آپ کا علم، یا آپ کا ہنر، یا آپ کی خوبصورتی، یا آپ کی صحت، آپ کی طاقت، تو یا تو ان کا دیکھنا حسد سے خالی ہوگا، وہ آپ کو یوں دیکھیں گے جیسے کسی خوبصورت پودے کو دیکھتے ہیں، پھول کو دیکھتے ہیں، زمین کی شادابی کو دیکھتے ہیں، ان چیزوں کو دیکھ کر دل میں جلن پیدا نہیں ہوتی، دل خوش ہوتا ہے، متمتع ہوتا ہے، اور یا وہ دیکھ کر جلیں گے اور ان کے دل میں یکایک یہ خیال آئے گا کہ یہ نعمت تمہارے پاس نہ رہے، تو سمجھیں کہ حسد کا عمل شروع ہو چکا، جو اللہ نے فرمایا وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدَ، کہ حاسد کے شر سے پناہ مانگتا ہوں جب وہ حسد کرے، تو حسد کرنے سے حسد کا شر محسود پر، جس پر حسد کیا جا رہا ہے، طاری ہو جاتا ہے اور مؤثر ہو جاتا ہے، جیسے قاتل قتل کرے گا تو قاتل بنے گا، زہر سانپ کے اندر ہے، جب وہ ڈسے گا تو اس کا زہر اس میں سرایت کرے گا، تو حاسد میں حسد موجود ہے، لیکن جب وہ عملی طور پر سوچے گا کہ فلاں کی نعمت چھن جائے تو پھر اس کے حسد کا اثر شروع ہو چکے، ان حالات میں یہ تعلیم ہے کہ تم یہ صورتیں پڑھو وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدَ، یا اللہ جو تم نے نعمتیں عطا فرمائی یہ تیری عطا ہے، تو نے عطا فرمائی، اب یہ مجھ سے چھن نہ جائے کسی حاسد کے حسد یا اس کے اثر سے، مجھ سے یہ چھن نہ جائے، میرے پاس مستقل رہے، ہمیشہ رہے، اور یہ کسی حال میں مجھ سے نہ چھنے، تو ان صورتوں کو پڑھنے سے بندہ اللہ تعالیٰ سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ اللہ رب العزت کی تیری نعمتیں ہیں، تو نے عطا فرمائی، یہ برقرار رہے میرے پاس، کسی حاسد کا حسد ان پر مؤثر نہ ہو. اور واقعی اس کا ایک شر ہے کہ جس طرح حاسد کا اثر محسود پر ہوتا ہے اور وہ متاثر ہوتا ہے، اس کی نعمتیں چھن جاتی ہیں، اسی طرح حاسد بذات خود ایک بڑے فتنے میں گرفتار دینی اعتبار سے، اس کی نیکیاں کارگر نہیں ہوتی اس کے لیے. کیونکہ یہ مرض نہ صرف یہ ایک عملی مرض ہے بلکہ اعتقادی مرض بھی ہے. بھئی تمہارے بھائی کے پاس ایک نعمت ہے، تم کیوں چاہتے ہو کہ یہ اس سے چھن جائے، یہ اس سے محروم ہو جائے؟ الدین النصیحہ، دین تو خیر خواہی ہے، اپنے بھائی کا بھلا سوچو، تم یہ برا کیوں سوچتے ہو؟ یہ سوچ خود حاسد کے لیے خطرناک ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، تب الیکم داء الامم، تمہارے اندر سابقہ امتوں کی بیماریاں سرایت کریں گی. پھر آپ نے دو بیماریوں کا ذکر کیا، الحسد والبغضاء، ایک حسد، دوسرا بغض، کینہ، عداوت. فرمایا کہ دو بیماریاں تمہارے اندر سرایت کریں گی اور تم حسد میں مبتلا ہو جاؤ گے. فرمایا کہ ان الحالقہ، یہ دونوں مرض تو مونڈ دینے والے، حلق مونڈنا، جیسے سر کے بالوں کو مونڈ دے. فرمایا کہ یہ دو مرض مونڈ دینے والے، لا تحلق الشعر ولیکن تحلق الدین، یہ دو مرض سر کو نہیں مونڈ دے بلکہ دین کو مونڈ دیتے. جو انسان مبتلا حسد ہو جائے، سمجھو کہ اس کا دین مونڈ دیا گیا، جیسے اس طرح چلنے سے سر کے بالوں کا ہو جاتا ہے، ایسا دھار چلنے سان کا سایہ ہو جاتا ہے. تو اسے معمولی مرض نہ سمجھیں. یہ حسد اتنا خطرناک مرض کیوں ہے؟ اس لیے کہ یہ اللہ کے بندوں کے ساتھ بدخواہی، خیر خواہی کا تقاضا تو یہ ہے کہ آپ خوش ہوں کہ میرے بھائی کے پاس نعمتیں ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو اور دے، اور برکت دے. لیکن آپ اس پر جلتے ہیں، تحریک قلب ہے، یہ جلنا خلاف شریعت ہے. پھر یہ تمنا کرنا کہ اس سے یہ نعمتیں چھن جائیں، یہ دل میں آرزو پیدا ہے، حسد ہے، یہ بھی خیر خواہی کے نقطے کے منافی ہے. تیسری چیز جو سب سے بڑی خرابی ہے وہ یہ ہے کہ تم حسد کیوں کرتے ہو اس بندے کو؟ وہ نعمت دینے والا کون ہے؟ خالق کائنات ہے. تمہارا یہ جلنا، یہ نکیر کرنا، اس قدر اضطراب اس بندے کے ساتھ ساتھ اللہ کی عطا پر بھی، گویا تم نے حسد کر کے اللہ کی عطا کو منصفانہ نہیں سمجھا کہ وہ اس کا اہل نہیں، یا اس سے وہ نعمتیں چھن جائیں، اسے وہ کیوں ملے؟ تو حاسد کا حسد ایک ایسا خطرناک عمل ہے جس کا تعلق عقیدے سے بنتا ہے، کیونکہ عطا کرنے والا اللہ ہے، دینے والا اللہ ہے. تم نے اللہ رب العزت کی صفت عطا کا انکار کیا کہ اللہ نے فلاں چیز اس کو کیوں دی، اور پھر یہ حسد اللہ کی نعمتوں کے خلاف بھی ہے. نعمت اللہ کی ہے، کسی کے پاس صحت ہے، مال ہے، دین ہے، یہ اللہ کی نعمتیں ہیں. تمہارا یہ جلنا اور اس کیفیت کا اظہار کرنا، یہ اللہ کی نعمتوں کے خلاف ہونے کے مترادف ہے. تو اس حسد کی بیماری میں کتنے محدور، اعتقادی محدور، عملی محدور. اس لیے فرمایا کہ یہ حسد کا شر اور فتنہ انسان کے دین کو مونڈ دیتے ہیں. حسد کرنے والا انسان سے بھی ناراض ہے اور خالق کائنات سے بھی ناراض ہے. اگرچہ وہ عبادتیں کرے سجدے کرے لیکن تمہارے عمل اور عقیدے میں تناقض آ گیا. تم سجدے کر رہے ہو اللہ کا ذکر کر رہے ہو لیکن حسد کے عمل کے ذریعے تم اللہ رب العزت کی عطا سے ناراض ہو, ورنہ یہ کیفیت پیدا نہ ہو تو پھر یہ سجدے کس کام کے, یہ نمازیں کس کام کی, عبادتیں کس کام کی. اگر تم حسد کے اندر مبتلا ہو, فرمایا یہ تو دین کو موڑ دیتا ہے, ختم کر دیتا ہے. یعنی دیندار بھی ایسا کرے گا تو اس کا دین ختم ہو جائے گا. نبی علیہ السلام کا فرمان. تو حاسد کا حسد خود حاسد کے لیے نقصان دہ ہے اور محسود کے لیے بھی, حسد کرنے والا بھی متاثر ہو رہا ہے اور جس پر کیا جا رہا ہے وہ بھی. اسی لیے دنیا میں بیسیوں ایسے امراض اور مشاکل سامنے آتی ہیں کہ ڈاکٹروں کے بورڈ بیٹھتے ہیں اور وہ مرض کی تشخیص نہیں کر پاتے. تو بہت سے امراض ایسے ہیں جن کا پیدا ہونا حاسدین کے حسد کے بنا پہ. دیکھیں حسد کا ایک اور شعبہ ہے جس کا نقصان حسد سے کم ہے لیکن بڑا خطرناک ہے, وہ ہے نظر بد. العین, العین حق, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان, نظر بد حق ہے, نظر لگتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ العین اکثر ما یدخل رجل القبر ویدخل ابن القدرہ. ابو نعیم اصفہانی نے یہ حدیث نقل کی اور شیخ البانی نے اس کو حسن کہا کہ نظر بد جو ہے یہ سب سے زیادہ بندوں کو قبر میں ڈالنے والی اور سب سے زیادہ اونٹوں کو ہنڈیا میں ڈالنے والی. اس کا معنی یہ کہ اکثر لوگ جو مرتے ہیں, جو موتیں واقع ہوتی ہیں, زیادہ تر ان موتوں کا شاخصانہ نظر بد ہوتی, اور اونٹ زیادہ تر جو ہنڈیا میں جاتے ہیں نظر بد کی بنا پر. کسی شخص نے اونٹ دیکھا, اس کو اچھا لگا, اس نے اسے دیکھا اچھا لگنے کی بنا پر اور کوئی دعا نہیں تھی تو اس کی نظر اس میں سرایت کر گئی, یک لخت وہ اونٹ بیمار ہو گیا. اب اونٹ کا مالک سمجھتا ہے کہ یہ مر نہ جائے, اس کا نہر کرو اور پکا کر کھا ہی لو تاکہ نقصان نہ ہو, کچھ تو فائدہ ہو. تو یہ بیمار کیسے ہوا؟ نظر بد کی بنا پر. تو اس کے مالک نے ذبح کر کے اس کو ہنڈیا میں پہنچا دیا. زیادہ تر لوگوں کو قبر میں داخل کرنے والی اور اونٹوں کو ہنڈیا میں پہنچانے والی نظر بد. نظر بد خود مؤثر نہیں ہے, یہ باتیں ہو چکی, یہ ایک سبب مرض ہے جس میں تاثیر اللہ کی طرف سے, جتنے بھی اسباب ہیں ان کا پیدا کرنے والا اللہ ہے. تو دیکھیں نظر بد جو کہ حسد کا ایک شعبہ ہے کتنا سیء تاثیر ہے, اس کا اثر کتنا جلدی ہونے والا ہے. مسند احمد میں طبرانی وغیرہ میں ایک حدیث ہے, ایک صحابی سہل بن حنیف رضی اللہ عنہ بڑے خوبصورت تھے, جسم ان کا بڑا سفید اور بڑا خوبصورت جسم. ایک دن نہا رہے تھے, عامر ابن ربیعہ نے دیکھ لیا اور کہا کہ ایسی جلد میں نے آج تک نہیں دیکھی, حتیٰ کہ وہ باقرہ عورت جو اپنے حوضج میں یا خجرہ عروسی میں بیٹھی ہوتی اس کا بھی ایسا جسم نہیں ہوتا جیسا میں نے سہل کا دیکھا. اس نے یہ الفاظ کہے اور سہل جو نہا رہے تھے نہاتے نہاتے گر گئے, اپنا سر اٹھانے کے قابل نہ رہے. ایک عجیب کیفیت, کیا مرض ہے, کوئی تشخیص نہیں ہو رہی, کوئی مرض سامنے نہیں آ رہا. نبی علیہ السلام کو اطلاع دی گئی, آپ نے پوچھا حل تتہمون احدا, یہ سہل اچانک کیوں گر گیا, کیا تم کسی کو متہم قرار دیتے ہو کہ کسی نے اس کو دیکھ کر کوئی بات کہی ہو یا اس کی تعریف کی ہو؟ کہا کہ جی ہاں, عامر بن ربیعہ نے الفاظ کہے تھے. فرمایا کہ عامر کو بلاؤ. بلایا گیا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علامہ تقتل احدکم اخاہ علامہ یقتل احدکم اخاہ. تم اپنے بھائی کو کیوں قتل کرنا چاہتے ہو؟ اپنے بھائی کو کیوں قتل کرنا چاہتے ہو؟ علامہ رقتل ہو. جب تم نے اس کو دیکھا اور اس کا جسم تمہیں اچھا لگا, تم نے برکت کی دعا کیوں نہیں دی؟ تم ماشاء اللہ کہتے, اللہ تعالیٰ اور برکت دے, اللہ اس حسن میں, اس جوانی میں, اس صحت میں اور اضافہ کر دے, اور با برکت کر دے. تم نے یہ الفاظ کیوں نہیں کہے؟ دیکھیں ایک آئین, یعنی نظر لگانے والے کی نظر کی تاثیر آپ دیکھیں. نظر حسد کا ایک شعبہ ہے. جب نظر اس قدر سریع التاثیر ہے تو حسد کتنا سریع التاثیر ہوگا. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عامر سے کہا کہ تم ایک برتن میں وضو کرو. انہوں نے پورا وضو کیا. پھر آپ نے کہا جسم پر پانی بہاؤ, وہ پانی بھی ایک برتن میں جمع ہو. چنانچہ وہ پانی برتن میں جمع ہوا. پھر سہل بن حنیف پر ہی وہ پانی ڈالا گیا. جوں جوں پانی بڑھتا گیا تو ان کی طبیعت بحال ہو گئی, اور جب وہ پانی ختم ہوا تو پوری طرح وہ صحت یاب ہو کر اٹھ کر بیٹھ چکے تھے. یعنی نظر بد کا ایک علاج ہے. اسی لیے پیغمبر اسلام کا فرمان ہے کہ وائی زخت سل تم فخ سلو. اگر نظر بد کی بنا پر کسی کو شبہ ہو کہ فلاں نے دیکھا ہے اور فلاں کی نظر لگی ہے, اور تم سے وہ لوگ کہیں کہ بھائی تم ذرا وضو کر دو, غسل کر دو تاکہ تمہارا یہ پانی اس معیون پہ ڈال دیا جائے اور اللہ اس کو صحت دے دے, فرمایا کہ تم اس میں انکار نہ کرو, لڑنے پر کہیں آمادہ ہو جاؤ کہ میری نظر لگی. پھر نظر لگ سکتی ہے, نظر نیکوں کی لگ سکتی ہے. عامر بن ربیعہ اللہ کے پیغمبر کے صحابی تھے, اللہ کے پیغمبر کے صحابی تھے, نیک ترین انسان تھے, نظر لگ سکتی, نیک سے نیک انسان نظر لگ سکتی. اگر کسی کی نظر لگ جائے تو اس کے حق میں تان نہیں, نہ اس کا ہی کوئی عیب ہے. ہاں ایک ہی عیب ہے کہ تم نے دیکھ کر برکت کی دعا کیوں نہیں دی. اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے کوئی اچھی چیز دیکھو تو برکت کی دعا کرو. حتیٰ کہ ایک شخص اگر آئینہ دیکھ رہا ہے, اسے اپنا چہرہ پسند آ رہا ہے, تو وہ دعا پڑے. آئینہ دیکھنے کی دعا ہے, آئینہ دیکھنے کی دعا ہے, وہ دعا پڑے کہیں انسان کو اپنی نظر نہ لگے. یعقوب علیہ السلام نے کیا کہا تھا اپنے بیٹوں سے؟ وہ ایک نبی کے بیٹے ہیں, نیک ہیں, ان کو مصر بھیجا. جاؤ تو ایک دروازے سے داخل نہ ہو. اب یہ 11-12 بیٹے اور حسن, جوانی, شباب اور سب اکٹھے ہو, یہ سارے بھائی ہیں تو نظر تو خام خواہ لگے. فرمایا کہ ایک دروازے سے داخل نہ ہونا بلکہ مختلف دروازوں سے داخل ہونا تاکہ تم نظر بس سے محفوظ رہو. اور آگے کیا فرمایا؟ وما اغنی وما اغنی عنکم من اللہ شیئا, میں اللہ کہ کسی امر سے تمہاری کوئی کفایت نہیں کر سکتا. تمہارا باپ ہوں, نبی ہوں, لیکن اگر کوئی مشکل آنی ہوگی تو میں وہ ٹال نہیں سکتا. وہ اللہ کے امر ہے, وہ نافذ ہو کر رہے ہیں. تو بہتر ہے کہ ان کے اسباب سے بچا جائے. تو مشکل پہنچنے کے جو اسباب ہیں ان میں سے ایک سبب نظر بد بھی, اس سے بچو. کوئی ایسا کام نہ کرو جس سے نظر بد کا اندیشہ ہو جائے. اسی لیے پیغمبر علیہ السلام کی حدیث ہے کہ استعینوا علی امورکم بالکتمان, کہ اپنے اہم کاموں کی کامیابی میں, کامیابی کے لیے اللہ سے مدد طلب کرو, اس کو چھپا کر کہ وہ کام لوگوں سے مخفی رہے, لوگوں سے چھپا رہے, اور مخفی رکھ کر وہ کام کر جاؤ. اگر وہ نیک کام ہے اور یہ اندیشہ ہے کہ لوگ دیکھیں گے تو نظر بد کا شکار ہو جائے گا, تو اسے مخفی رکھ کے اس میں کامیابی حاصل کرو. تو نظر بد جو ہے حسدی کا ایک شعبہ ہے. اگر آپ من شر حاسد اذا حسد کہیں گے تو اس میں حاسد کا حسد بھی ہے اور آئین کی نظر بد بھی ہے, کیونکہ دونوں کا منبع ایک ہی ہے. حاسد حسد کرتا ہے تو محسود کو نقصان پہنچتا ہے, نظر بد لگانے والا نظر بد لگاتا ہے تو اس کا نقصان اسے پہنچتا ہے. بس حسد اور نظر بد میں فرق یہ ہے کہ نظر بد دیکھنے سے لگتی, چیز سامنے آ جائے آپ نے دیکھی لگ گئی, اور حاسد کے حسد میں حاسد کا محسود کو دیکھنا ضروری نہیں. حاسد اگر پاکستان میں ہے اور محسود اگر امریکہ میں بیٹھا ہوا ہے اور وہ سنتا ہے کہ فلاں کے پاس یہ نعمت ہے, اتنا کاروبار ہے, اتنے اسٹور, اتنی گاڑیاں ہیں, وہ یہاں بیٹھے بیٹھے اگر اس کیفیت میں دوچار ہو گیا جو کہ شیطانی کیفیت ہے کہ اسے یہ مال کیوں ملا, یہ ترقی کیوں ملی, کہاں یہ سارا چھن جائے اور وہ برباد ہو جائے, اس کے دل میں خیال آ رہا ہے, بدعا نہیں کر رہا, مجرد یہ سوچ پیدا ہو رہی, تو یہاں بیٹھے بیٹھے اس کے حسد کا شر وہاں پہنچ سکتا ہے, وہاں پہنچ سکتا ہے. یہ فرق حسد اور نظر بد میں, کہ نظر بد میں نظر لگانے والے کے کا دیکھنا ضروری, خواہ اس کے دل میں برا خیال نہ بھی ہو لیکن وہ ایک نظر ڈال رہا ہے, نظر لگ سکتی, لیکن حاسد کے دل میں یہ برا خیال ضرور آئے گا, اور یہ برا خیال پیدا ہونا ہی حسد کا عمل ہے. بندہ کہیں بیٹھا ہو وہ حسد کے عمل سے متاثر ہو سکتا ہے. تو اس سے آپ اندازہ کریں کہ حسد کتنا خطرناک مرض ہے, جو خطرناک ہے حاسد کے لیے بھی اور محسود کے لیے, دونوں کے لیے خطرناک ہے. حاسد کے لیے اس طرح کہ اس کا دین ختم ہو گیا, دین موڑ دیا گیا. نبی علیہ السلام کا فرمان کہ یہ حسد سر کے بالوں کو نہیں موڑتا بلکہ انسان کے دین کو موڑ دیتا ہے. جیسے سر کے بالوں کا بالکل صفایا ہو جاتا ہے, اس طرح دین کا بھی صفایا ہو جاتا ہے. تو حاسد تو کیا, حسد کرنے والا کیا, تو اپنے قلبی جذبات کو آپ دیکھیں. بہت سے لوگ ہیں کاروباری حریف ہیں, کاروباری آپ کے مقابل ہیں, تو ان کو دیکھ کر ان کے بارے میں آپ کے کیا خیالات ہیں. اپنے دلوں کو پاک صاف کر لو, یہ بڑا خطرناک مرض. اور محسود بیچارہ خود اس عمل سے متاثر ہوتا ہے, اور بعض اوقات اس کے حاسد کا عمل اس پر سرایت کر جاتا ہے اور پھر نقصان اٹھاتا ہے, وہ کاروباری نقصان یا صحت کے لحاظ سے نقصان, کھڑا کھڑا مریض ہو جاتا ہے. بعض اوقات انسان حیران ہوتا ہے کہ ہم میں کیا کمی, گاہک ہماری دکان پر نہیں آتا, بڑی مارکیٹ میں دکان ہے, گاہک وہاں سے گزر جاتا ہے. اصل میں حاسد کا حسد سرایت کر چکا ہے. اسباب تو بہت سے ہو سکتے ہیں لیکن نمایاں اسباب یہ دو ہیں, ایک نظر بد اور ایک حاسد کا حسد. یہ لگ سکتی ہے, یہ اسباب اللہ نے بنائے ہیں. اگر بچاؤ چاہیے تو بچاؤ کے لیے بہت سے امور ہیں, لیکن خاص طور پہ آخری دو صورتیں ان کو کثرت سے پڑھیں, بالخصوص ان مواقع پر جن مواقع پر اللہ کے پیغمبر پڑھا کرتے تھے. ان صورتوں کو صبح و شام کے اذکار میں شامل کر دو, صبح و شام کے اذکار میں شامل کر دو. یہ ذکر جو ہے اللہ کا ذکر بڑا مضبوط حصار ہے, بڑا مضبوط قلعہ ہے, اس سے غافل نہ ہو. یہ حاسد کہ حسد کا اثر محسود پر داخل ہوتا ہے بعض اوقات اس کے غافل ہونے کی بنا پر, کہ اللہ کے ذکر سے غافل ہو گیا. بعض اوقات ایک حاسد اس کو چین نہیں آتا, جادوگروں کے پاس جاتا ہے کہ فلاں کے خلاف جادو کر دو, وہ جادو کر دیتے, وہ جادو کیسے کرتے ہیں؟ ان کے موکل ہیں، ان کے جن ہیں، وہ جنوں کی فوج بھیج دیتے. یہ ممکن ہے کہ جنوں کی فوج اس کی دکان کو گھیر، گاہک کو دکان نظر ہی نہیں آتی، وہ پاس سے گزر جاتا، اس قدر وہ گھیرے میں آ چکے. تو حاسد کے حسد کا فتنہ اس تک شرائط کرتا ہے، اور بعض اوقات وہ جن اس کے اندر داخل ہو جاتے ہیں، اسے غافل پا کر. ایسے داخل نہیں ہوتے، یعنی جادوگر اگر کسی کو بھیجتا ہے اور وہ جن داخل ہونے کی کوشش کرتے ہیں لیکن وہ اللہ کا ذکر پوری طرح کر رہا ہے تو ان کو داخل ہونے کی توفیق نہیں ملتی. اس لیے ذکر اللہ ایک بڑی طاقت اور ایک بڑی دولت. اللہ کے ذکر سے غافل نہ ہو، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صبح و شام کے اذکار، اتنا قوی یہ قلعہ ہے جو آپ کے پورے دن کو اور پوری رات کو قلعے کے اندر بند کر دے. یہ وحید البالی علماء مصر میں سے ایک عالم ہے، اپنا واقعہ لکھتے ہیں کہ ایک عورت میں جن داخل ہو گیا، میں اس کے علاج کے لیے گیا، اس پر دم کیا، قرآن آیتیں پڑھی، اللہ کے اسماء و صفات پڑھے، بالآخر وہ جن مجھ سے مخاطب ہو گیا. کہتا ہے بڑا خطرناک، یہ ممکن ہے کہ اس کو چھوڑ دوں اور تم میں داخل ہو جاؤ. انہوں نے کہا کہ داخل ہو جاؤ، اس کو چھوڑ دو، مجھ میں داخل ہو جاؤ. اس سے نکل کر اس میں داخل ہونے لگا تو یک لخت اس کی چیخنے اور چلانے کی آواز آئی اور کہا کہ تم میں کیسے داخل ہوں؟ تم نے تو صبح 100 دفعہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر پڑھ لی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جو شخص صبح 100 دفعہ یہ الفاظ کہہ دے اللہ تعالی اس کے 100 درجے جنت میں اونچا کر دیتے، 100 گناہ معاف کر دیتے، اور اللہ تعالی بنو اسماعیل میں سے 10 غلاموں کو آزاد کرانے کا ثواب دے دے. بنو اسماعیل اولاد اسماعیل میں سے 10 غلاموں کو آزاد کرانے کا ثواب دے دے، اور اللہ تعالی اس پورے دن اس کو شیطان کے شر سے محفوظ رکھے گا، شیطان کے شر سے محفوظ رکھے گا. وہ پورا دن اس کا محفوظ ہو گئے، 24 گھنٹے محفوظ ہو گئے. تو اگر صبح و شام کے اذکار ہم باقاعدگی سے پڑھیں تو اس قسم کے شر ہم پر مؤثر نہیں ہو سکتے. یہ اللہ نے طرح کے علاج ہم کو مہیا کیے. تو حاسد کی حسد کی ایک تاثیر ہے، نظر لگانے والوں کی نظر کی ایک تاثیر ہے. علاج کے طرق بہت سے ہیں لیکن سب سے قوی طریق یہی ہے کہ یہ 2 سورتیں کثرت سے پڑھیں، صبح و شام کے اذکار کریں. آپ کے ذہن میں ایک سوال پیدا ہو رہا ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، لا حسد الا الاثنتین، کہ حسد جائز نہیں ہے سوائے 2 چیزوں. 2 چیزوں پر حسد کرنا جائز، حالانکہ حسد تو ایک مرض ہے جو انسان کے دین کو موڑ کے رکھ دیتا ہے، تو پھر 2 چیزوں پر کیوں جائز؟ وہ 2 چیزیں کون کون سی؟ فرمایا کہ ایک وہ شخص جس کو اللہ نے قرآن دیا، وہ قرآن پڑھتا ہے، رات کو تہجد پڑھتا ہے، دن کو بیٹھتا ہے اور قرآن کے درس دیتا ہے اور لوگوں کے مسائل حل کرتا ہے، قرآن و حدیث سے درائل بیان کرتا ہے، فرمایا اس پر حسد کرنا جائز ہے. دوسرا وہ شخص جس کو اللہ نے مال دیا اور وہ مال مسلط کر دیتا ہے راہ حق پر خرچ کرنے والوں پر، اس مال کو لگا دیتا ہے کہ جو لوگ اللہ کے دین کا کام کر رہے ہیں ان پر وہ اس مال کی بارش کر دیتا ہے، فرمایا کہ ان 2 پر حسد کرنا چاہیے. تو یہاں تو حسد کے جواز کی بات ظاہر ہو رہی، لیکن یہ حسد اپنے اصل معنی میں نہیں، یہ حسد کا معنی غبطہ ہے، غبطہ جس کو اردو میں رشک کرنا بولتے ہیں. رشک اور حسد میں فرق ہے. حسد یہ ہے کہ آپ کسی کی نعمت کو دیکھیں اور یہ تمنا کریں کہ اس سے چھن جائے اور مجھے مل جائے، اور رشک یہ ہے کہ کسی کی نعمت کو دیکھیں یہ تمنا نہ کریں کہ اس سے چھن جائے، بلکہ یہ دعا کریں کہ یا اللہ مجھے بھی ایسی عطا فرما دے. جیسا اس کے پاس علم ہے، قرآن کی دولت ہے، حدیثوں کا انبار ہے، دنیا کی دولتیں ہیں، تیری راہ میں خرچ کر رہے، تہجد کا اہتمام کر رہے، کتاب و سنت سے درس دے رہے، مسائل بیان کر رہے، یا اللہ مجھے بھی ایسا بنا دے. یہ تنافس یا غبطہ یا رشک ہے. تو حسد اور غبطہ میں فرق یہ ہے کہ غبطہ میں زوال نعمت کی تمنا نہیں ہوتی کہ فلاں کی نعمت چھن جائے مجھے مل جائے، جبکہ غبطہ میں حسد میں یہ تمنا ہوتی ہے اور غبطہ میں یہ تمنا نہیں ہوتی، بلکہ بندہ یہ چاہتا ہے کہ فلاں کے پاس بھی رہے، اللہ اس کو اور برکت دے اور مجھے بھی مل جائے، مجھے بھی ایسا اللہ بنا دے. تو وہ حسد اپنے اصل معنی میں نہیں، بلکہ حسد معنی غبطہ، یہ معنی تنافس ہے کہ انسان نیک اعمال میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرے، دعا کرے کہ یا اللہ مجھے بھی ایسا کر دے اور فلاں نعمت مجھے بھی عطا فرما. تو اس گفتگو سے یہ بات واضح ہوئی کہ وہ من شر حاسد اذا حسد، جو اللہ رب العزت نے حاسد کے حسد کے شر سے پناہ طلب کرنے کی ہمیں یہ دعا سکھائی، تو کتنی اہم یہ دعا ہے. اور حاسد کی حسد کا فتنہ کتنا سریع التاثیر ہے، کتنی جلدی انسان کو لاحق ہوتا ہے. جب نظر بد کی یہ تاثیر ہے کہ انسان نے دیکھا اور وہ شخص کھڑے کھڑے گر گیا، تو حاسد کی حسد کی تاثیر کتنی ہوگی. اسی لیے بہت سے امراض، بہت سی خرابیاں، بہت سے فتنے، ان کی وجود سمجھ میں نہیں آتی. ایک شخص، اس پر مال ہے، دولت ہے لیکن وہ پریشان، اولاد ہے لیکن وہ پریشان، یقیناً کسی حاسد کا حسد سرایت کر چکا، یقیناً کسی نظر بد کی نظر بد جو ہے اپنا اثر دکھا چکی. چونکہ یہ دونوں وہ اسباب ہیں جو اللہ نے بنائے ہیں اور ان کی تاثیر حق ہے، لیکن ہم اسباب سے بچنے کی کوشش کریں، جس کے لیے ضروری ہے کہ ہم یہ صورتیں پڑھیں. ابن قیم رحمہ اللہ نے 10 اسباب تحریر کیے، بڑی بہترین تفسیر کی، کہ حاسد کے حسد اور نظر بد لگانے والے کی نظر بد سے بچاؤ کے 10 اسباب ہیں، بڑے قوی قسم کے، جو کتاب و سنت میں مذکور ہے. اس کے لیے ایک مستقل خطبہ چاہیے. انشاءاللہ اب یہ موضوع رمضان کے بعد شروع ہو گئے، ہمارا آئندہ جمعہ شاید یہاں پر نہ ہو، کراچی ہی میں کہیں اور ہے، اس کا شاید اعلان ہو بعد میں. پھر رمضان کے اپنے موضوعات ہیں، رمضان کے بعد انشاءاللہ ہم بمن شر حاسد اذا حسد اس کے تحت ابن قیم رحمہ اللہ کی وہ تحریر آپ کے سامنے پیش کریں گے کہ شریعت نے 10 اسباب تجویز کیے ہیں کہ انسان حاسد کے حسد سے اور نظر بد سے کیسے بچ سکتا ہے، کہ اس کی تاثیر انسان میں داخل ہی نہ ہو اور انسان محفوظ رہے، بچ جائے، اس کا کاروبار، اس کا مال، اس کی صحت، اس کی اولاد، اس قسم کی ہر شر سے محفوظ رہے. بڑے وہ قوی قسم کے 10 عوامل ہیں جن کو انشاءاللہ بیان کریں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی شریعت کا پابند بنائے اور کتاب و سنت کو قائم رکھے. اللہ رب العزت ہمیں عمل صالح کی توفیق دے اور ان کو قبول فرمائے. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.
کتاب پہلے دیا کرو. الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ و بعد. یہ کچھ ساتھی ہیں، انہوں نے دعا کی درخواست کی ہے، ظہور احمد صاحب کی صحت کے لیے دعا کریں، اللہ ان کو صحت کاملہ عطا فرمائے. ہمارے ایک دوست ہیں محمد اقبال صاحب، ان کی والدہ بیمار ہیں، دعا کریں کہ اللہ ان کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ تمام بیماروں کو شفاء کاملہ عطا فرمائے. آج کے لیے جو اعلان منتخب کیا گیا ہے، یہ کراچی میں جہانگیر آباد ایک علاقہ ہے، یہاں جماعت کی مسجد نہیں ہے اور بڑے عرصے سے وہاں کے دوست مسجد کی تعمیر کی کوشش کر رہے ہیں، اور اب الحمدللہ ایک پلاٹ ان کو حاصل ہو گیا ہے. ان ساتھیوں کو ہم جانتے ہیں، بڑے مخلص ہیں، اللہ ان کو اور برکت عطا فرمائے. اور پلاٹ وہاں دیکھ لیا گیا ہے، 8,90,000 میں سودا بھی ہو چکا، 1,00,000 بیانہ بھی دے چکے اور 2,00,000 جمع بھی کر چکے، تقریباً 6,00,000 روپے کے قریب باقی جمع کرنا ہے انہوں نے. تو اس کے لیے آج یہاں رجوع کیا ہے، یہ اللہ کے گھر کا معاملہ ہے. پلاٹ حاصل ہوگا، تعمیر ہوگی، مسجد بنے گی اور انشاءاللہ یہ قیامت تک قائم رہے گی، اور یہاں کی نمازیں، روزے اور یہ اذکار اور یہ سب کچھ صدقہ جاریہ ہوگا. لہذا گزارش ہے کہ ان کے ساتھ تعاون کریں جو ہو سکے، اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. آپ تمام حضرات اس میں بڑھ چڑھ کر شریک ہوں تاکہ یہ پلاٹ کا سودا پورا ہو جائے. لکھا ہے کہ رمضان تک ادائیگی کرنی ہے، تو وقت بھی تھوڑا ہے. بہر کیف یہ نیکیوں کے حصول کا ایک بڑا اہم طریق ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے اور سب کو اس راہ میں تعاون کی توفیق دے. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا، من یهدہ اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له، واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له،
وأشهد أن محمد عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا افرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم انصر إسلام المسلمين اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله تعالى عليه وسلم واجعلنا منهم واخذل من أعرض عن دين محمد صلى الله تعالى عليه وسلم ولا تجعلنا منهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على النبي